السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 25واں پارہ ہے سورۃ حمیم، سجدہ کی آیت نمبر 47. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا اعزنا کما منا من شہید. قیامت کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے. جس دن اللہ تعالی مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں تو اس کا کوئی گواہ نہیں. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَذَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصِ. اور یہ جن جن کی پرستش کیا کرتے تھے، وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار تھا ہی، اور میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے. یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. سچ ہے نا؟ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن ہو فی شقاق بعید. آپ کہہ دیجئے، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت حق سے دور چلا جائے؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے، کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ترکو نمبر ایک. اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید کی کچھ مزید نشانیوں کا ذکر فرمایا. کون کون سی؟ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، سارے پھلوں کا علم جو شگوفوں سے نکلتے ہیں، کون سی مادہ حاملہ ہے، کس نے بچہ جنا ہے. پھر اس کے بعد ایک پکار والے دن کی بات ہوئی. کیا پکار لگے گی؟ کہاں ہے میرے شریک؟ جن کو تم میرے ساتھ شریک بناتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ آج کوئی گواہی دینے والا نہیں. اور ان کے سارے معبود اس دن گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ آج کوئی ہمیں پناہ دینے والا نہیں. اس کے بعد انسان کے ناطے سے چھ باتیں ہم نے دیکھیں. ہیں تو ہم سب انسان، لیکن عموماً خود کو بھی اتنا نہیں سمجھتے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کتاب میں بتاتی ہے. کون سی عادتیں ہوتی ہیں عموماً انسانوں کی؟ کبھی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی بھی جو مل جائے اس میں مطمئن نہیں ہوتا کہ بس اب جو مل گیا یہ بہت ہے. और से और और से और मांगता है, और अक्सर फिर इंसान इसी आरजुओं और तमन्नाओं की तरफ जीता है। दूसरी चीज़ ये पता चली कि जब कोई मुसीबत आती है तो दिल बर्दाश्ता होता है। हर चीज़ सुनते हुए अपने आप को भी चेक करते रहें कि क्या मेरे अंदर ये आदत है। तीसरी चीज़ है कि सख्त वक्त के बाद जब अल्लाह की रहमत आती है तो कहता है ये तो मेरा हक था, आई डिज़र्व इट, मैं इसका मुस्तहिक था। क़यामत का इनकार करता है और कहता है कि पलट के तो जाना नहीं, यहाँ मज़ा कर लो। सच है ना, कितने लोग हैं जो अपने रवैयों से इसी बात का इजहार करते हैं। फिर जब अल्लाह ताला नेमत देता है तो मुंह फेर कर चला जाता है और अकड़ने लगता है। ये भी कितनी सच्ची बात है। खुशियों के मौके कैसे होते हैं, अल्लाह से मुंह फेरे हुए और अकड़ अकड़ के फिरने वाले, और जब कोई आफत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इस किताब के अपनी तरफ से होने के दलाइल दिए कि तुम जिसका इनकार करते हो, अगर अल्लाह के सिवा ये किसी और की तरफ से होता तो तुम सोचो कि तुम अगर इस कुरान की मुखालफत करोगे तो तुम्हें कौन पनाह देगा। अल्लाह ताला ने कायनात में फैली हुई निशानियां दिखा दी कि तुम सब उसी की तरफ इसी तरह पलट के आओगे जैसे तुम इस दुनिया में हो। हमारे अमल की बात क्या है इस रुकू में? पहली बात यह है कि हमने अल्लाह ताला की इन तमाम सिफात पे शक नहीं करना जिसका जिक्र है। अमूमन कुछ दिनों के बाद खबरें आने लगती हैं कि क़यामत आने वाली है, फलां से यारा टकराने वाला है। नहीं, इलैहि युरद्दु अल-मुस्सा। दूसरी चीज़ हमने इससे सीखी कि शिर्क नहीं करना। तीसरी चीज़ ये सीखी कि हमने सिर्फ दुनिया ही की हिरस में दुआएं नहीं मांगनी। वला मबलगा इल्मीना वला तजल दुनिया अकबर हम्मीना, कि अल्लाह मुझे सिर्फ दुनिया के ही गम न लगा दे कि मैं इसी के साथ ही अपने आप को आगे ना कर लूँ। फिर बाकी इंसान के नाते से जो पांच रवैये पता चले इनका जायज़ा लेना है और इसमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक अल्लाह के दीन का काम करना, इस किताब का हक अदा करना है और इसी की तरफ लोगों को बुलाना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर दो को सूरत शुरा शुरू होती है। शुरा कहते हैं जहां मशवरे हों, यानी मशवरा और शुरा ये सब इसी से है। देखते हैं इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम ऐन सीन क़ाफ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ हरूफ मुक़त्तआत हैं। कज़ालिका यूही इलैक, अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है इसी तरह तेरी तरफ से तू और तुझसे अगलों पर वही भेजता रहा। आसमान की तमाम और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और वो बरतर और अजीम शान है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिम वल मलाइका, करीब है कि आसमान ऊपर से फट जाएं और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही मुआफ़ फरमाने वाला और रहमत वाला है और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना रखा है अल्लाह इन पर निगरान है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। और इसी तरह हमने आपकी तरफ कुरान अरबी की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना दे, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का कोई हामी और मददगार नहीं है। अमित तखजु मिन दूनिही औलिया, क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसास बना लिए हैं? हकीकतन तो अल्लाह ही कारसास है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वही हर चीज पर कादिर है। ये तर्गो नंबर दो, इसका उन्वान क्या है? एक गिरोह जन्नत में और एक जहन्नम में। فریقوں فی الجنہ و فریقوں فی السعیر, میں نہ جانے کہاں ہوں گی. سوچنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی, اور باہر آئے تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں, کوئی ایسا اختلافی معاملہ شروع ہوا تو لوگ اس بحث میں پڑ گئے, اور اس کے بعد ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ کتابیں غائب ہو گئیں. آپ نے کہا, ممبر پہ آ کے فرمایا کہ مجھے جنتیوں اور جہنمیوں کی لسٹیں دی گئی تھیں, یعنی ایک وہ کتاب تھی جس میں جنت میں جانے والوں کے نام تھے اور ایک میں جہنم کے, اور اب وہ مجھ سے گم کر دی گئی. یعنی آپ سوچیے کہ جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں سوچنے لگتی ہوں کہ پتہ نہیں میرا نام کس میں تھا. اللہ نے پڑھانے بتانے تو دنیا میں نہیں تھے, یہ اس کا قانون تھا, لیکن شاید دکھائے اس لیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ تم کہاں جاؤ گے, ایک سے ایک انجام تمہارا ہوگا, کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے حصے نکالو, جیسے ہم بڑوں کو بٹھا دیتے ہیں نا کہ لیں آپ ذرا سب کے حصے بانٹیں, اس طرح اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے. تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس حساب سے بانٹ کروں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اور ایک کو جنت میں ڈال دو. یہ بات سن کے صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ غم نہ کرو, یاجوج اور ماجوج بھی اسی تعداد میں ہوں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم شعور کے ساتھ کب سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہم کہاں ہوں گے. ہم یہ تو سوچتے ہیں ہم اگلے 10 سال میں کہاں ہوں گے, ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک چل رہا ہے, ہماری بچیوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا, لیکن بہت ہی کم خیال آتا ہے اس بات کا کہ ہم کہاں جائیں گے. اور اللہ نہ کرے اگر لمحے بھر کے لیے جہنم کے اندر چلے گئے تو کہاں گئی ساری دنیا کی اکڑیں اور ساری جو دراہٹیں اور دنیا میں سب پا کے بھی پھر ہم ناکام ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں ناکامیوں سے بچائے. اس رکوع میں بھی ہم نے وحی کے دلائل دیکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, عربی زبان میں ہے, کیوں آئی, تاکہ ارد گرد والوں کو ڈرایا جائے, خبردار کیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں خوشخبریاں دو, ڈراؤ نہیں قرآن سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ہی اسی لیے تھی کہ آگاہ کرو. جو پہلے سے نڈر ہوں آپ ان کو اور نڈر کیسے کر سکتے ہیں. تسلیاں تو ان کو دیتا ہے جو ڈر ڈر کے کانپ رہے ہوتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے بھی اپنے حدیث میں سنا. پھر اس سے ایک اور چیز تھی میں وحی کے ناطے سے یہ ہوئی کہ وحی کیوں آئی, کہ لوگوں کو آخرت کا ڈر دیا جائے, قیامت کے دن کی تیاری. اور اسی وحی نے بتایا کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک جہنم میں جائے گا, اور اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرح وحی فرماتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. کس بات سے, یعنی کیوں پھٹ جائیں, لوگوں کے شرک کی وجہ سے. اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں, اور زمین والوں کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں. پھر آخر میں وحی سے منہ موڑنے والوں کے رویے کا اظہار ہوا, کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے دوست بنا لیے, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے تو کوئی دوسرا ان کو چھڑا نہیں سکتا. عموماً ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد, اور محمد کے پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا, نعوذ باللہ. اب دیکھیے کہ کتنا واضح توحید سکھاتے ہیں نا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک صورت ایسی گزری ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کی توحید کا, اس کی اسماء اور صفات کا ذکر نہ گزرے. پھر بھی میں سوچتی ہوں, چلیں جو لوگ ابھی قرآن سے دور ہیں وہ تو واقعی ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں, وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, جو کھولتے ہیں, پھر ان کی زندگیوں میں شرک کہاں سے آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کر کے دیکھا؟ سیکھتے ہیں, کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑی بڑی تعلیمی ادارے ہیں, نام ہیں, لیکن ساری تعلیمات شرک سے بھری پڑی ہیں. آپ کبھی قرآن کھول کے دیکھیے ان کے لکھے ہوئے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور پہلے کتابیں تھیں, اب ان کی انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں کہ میں سوچتی ہوں کہ پہلے تو جس تیزی سے پھیلی بدعات اور جہالتیں, اب آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ تیزی سے پھیلیں گی, کیونکہ اب تو ایک کلک کر کے آپ اپنا میسج جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو دے سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے اس میں عمل کی بات یہی سیکھی اس پورے رکوع میں کہ ہم نے اس وحی کا اتباع کرنا ہے. کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ جس کے غضب میں آسمان پھٹ جائیں, اور ہم نے اس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے, اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے, اور پھر آخر میں یہی بات کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں سے کر دیں. رکو نمبر 3 دیکھتے ہیں. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہوا اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے, یہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے, تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے, اس جیسی کوئی چیز نہیں, وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں, جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے, یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا, اور جو بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی, اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکوں کو بڑی گراں گزرتی ہے, یعنی توحید. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے, اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا, اور وہ بھی باہم ضد اور بحث سے. اگر آپ کے رب کی ایک بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, یعنی دنیا میں عذاب آ چکتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں, بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں, اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں, اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں, اور کہہ دیں کہ اللہ ہی نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں میرا ان پر ایمان ہے, اور مجھے حکم دیا گیا کیا کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں. تمہارا اور ہمارا سب کا رب اللہ ہی ہے, سچ ہے نا. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہم تم میں کوئی حقت حجتی نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی, ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے, ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی. آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریبی ہو, اس کی جلدی ان کو پڑی ہوئی ہے جو اسے مانتے ہی نہیں اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں, وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق, اور انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے, جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے, اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 3. اس کا عنوان کیا ہے؟ وحی الہی معیار حق ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو بات ہمیں بتائی وہ کیا تھی کہ اختلاف کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا حق ہے, اللہ ہی کا کام ہے. کیوں؟ 18 خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ایک رکوع میں. نمبر 1 رب ہے. لفظ بولتی ہوں, آپ جملہ خود بنا سکتے ہیں. بھروسہ, یعنی اسی پر بھروسہ کرنا, اسی کی طرف رجوع. آسمان و زمین کا بانی, ہم جنس جوڑے پیدا کرنے والا, انسان کی نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے رزق کھلا اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس نے دین کا طریقہ مقرر کیا، اسی دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، متفرق نہ ہو جاؤ اس کا حکم دیا، لوگوں میں اختلاف علم آنے کے بعد ہوا اور اس کی وجہ دوسروں پر زیادتی کی خواہش تھی، اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ سخت شک میں ہیں، اور اگر وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کب کا ان کو عذاب دے چکا ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اس رکوع میں سامنے آئی وہ کیا تھی؟ سچے دین کی دعوت دو۔ بڑی پیاری دعوت ہے، کیونکہ لوگ دعوت تو دین کی دیتے ہیں لیکن یہ یقین نہیں کہ سچ کی طرف بھی بلاتے ہیں کہ نہیں۔ نو باتیں ہیں اس ناطے سے، اس دین کی دعوت دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اپنی مرضی کا دین مت بناؤ، اس دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ کون سی ہوتی ہے؟ یعنی حرام اور حلال کے فتوے لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کے ناطے سے۔ کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی میں اسی پر ایمان لایا اور مجھے حکم ہے انصاف کا، ایک دن سب کو جمع ہونا ہے اسی کی طرف، اور رب ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں۔ کتنی واضح دعوت ہے نا، سچے دین کی دعوت۔ اب دیکھیے کہ جب سچا دین لوگوں میں عام ہوتا ہے نا، ان کی زندگیاں آسان ہونے لگتی ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جتنا آپ کتاب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں زیادہ آتی جا رہی ہیں، آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کتاب سے ڈر دبک کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آتے نہیں، سنتے نہیں، گھبراتے ہیں کیا سوچ کے کہ اس کتاب کو سیکھیں گے تو زندگی مشکل ہوگی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل نہیں، آسان ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر جو بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، جو پھندے ڈالے ہوئے ہیں، توک ڈالے ہوئے ہیں اپنی گردنوں میں، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہیں اور بالکل فطری دین سمجھ میں آتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی دیکھیے کہ یہی خوشی کا راز ہے۔ جب آپ سادہ مزاج ہوتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اپنے کو زیادہ آسانی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ بوجھل کپڑے پہن لیتے ہیں، بھاری کھانے کھاتے ہیں، تو پھر آپ خود پریشان ہونے لگتے ہیں۔ دین اصل میں ٹھنڈک تھی، آج ہماری سختیوں نے لوگوں کے لیے اس کو ایک کڑھن بنا دیا، اور اس میں بہت بڑا کردار دین والوں نے بھی ادا کیا۔ یقین کریں یہ کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ ان کی کوتاہیوں کو، نیت اچھی ہی تھی، لیکن دین کے نام پہ ایک ایسا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو اس دنیا میں بستا نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اس کو قبول کر نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کتنا گہرا فرق دکھتا ہے نا آپ کو، ایک دین کے تصور کے ناطے سے جو ہماری سوسائٹی میں ہے عام، اور دوسرا وہ دین جو لوگ اپنی زندگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو شروع ہی نہیں کر سکتے، نہیں نہیں یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں، نہیں از امپاسبل، نہیں نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تقوی کے معیار پہ اتنی اہم چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھا دی گئیں جو ابھی کرانے کی نہیں تھی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کسی سے بات ہو تو لوگوں کو دین کا بہت آسان نسخہ دیا کریں۔ دو تین باتیں، ایک چھوٹی سی بات، حضرت سفیان تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کل کی ہماری آیت جو تھی استقامت علی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ اس کے بعد میں کسی سے کچھ نہ پوچھوں اور میرا دین کافی ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، چلو جاؤ ختم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کہنے لگے بس نہ اس سے آگے جاؤں گا نہ پیچھے جاؤں گا۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، بدوی تھا کوئی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس دین کی وہ باتیں بتا دیں جو بالکل بنیادی ہیں۔ آپ نے یہی چار پانچ باتیں بتائیں جو بیسک تھیں، نماز، توحید اور کچھ ایسی۔ تو کھڑا ہو کے کہنے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا، मैं सबके सामने ये बात बता रहा हूं, ना मैं इनसे कम करूंगा ना मैं इससे ज्यादा करूंगा। यानी आपने सिर्फ फराइज बताए कि बस ये करूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करूंगा, कोई नफिल नहीं कुछ नहीं। जब वो चला गया जा रहा था तो आपने कहा तुम में से किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख ले। सुभान अल्लाह, हम नफली बातें, हम शबीने, हम क्या मुलैल, हम रातों भाग जागना, हम क्या कुछ नहीं करते, ये नहीं सोचते कि पता नहीं ये कबूलियत वाला दीन है भी कि नहीं। लिहाजा हम सब का फ़र्ज बनता है कि हम लोगों को खुशखबरियाँ दें, दीन के नाते से दूर नहीं करना, बोझल दीन नहीं है। और जितना फितरत पे आके बात करेंगे उतनी ही इंशाल्लाह बात जो है वो मुश्किल नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद एक और चीज़ हमने देखी कि और वो क्या थी कि वो लोग जो अल्लाह के दीन की दावत पे लब्बैक कहते हैं, यानी फिर उनके साथ क्या मामला है, वो लोग अल्लाह की बात को जो मान लेते हैं, फिर वही बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से मुनफरिद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर इस्तकामत आने लगती है, और फिर उनको उनके अपने अमाल की फ़िक्र है, दूसरों के अमाल की नहीं। और इसके बरक्स जो नहीं मानते फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हुज्जतें कायम कर दी हैं और कल क़यामत के दिन फिर उनका मामला सख्त होगा। तो हमारे लिए इस पूरे रुकू में बात क्या है कि दीन की दावत देने का सलीका सीखना है। यकीन करें बाज़ दफ़ा दावत तो हम दे रहे होते हैं अपने जोश ईमानी के तौर पे, जज्बों में आके, लेकिन बाज़ दफ़ा वो दीन के करीब नहीं, दीन से भगाने वाली कर देती है। चीखो पुकार, शोर, नारे, फतवे और मिंबरों पे आके एक दूसरे को गरजना और बुरा और भला कहना, तो अल्लाह ताला हमें कभी ऐसी तौफीक ना दे कि हम लोगों के लिए दीन को मुश्किल कर दें। चलिए आगे चलते हैं रुकू नंबर 4 को। मन का न युरीदु हरसल आखिरति नज़िद लहू फी हरसे व मन का न युरीदु हरसद दुनिया नुतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम इसे इस खेती में तरक्की देंगे, जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम इसे इसमें से भी कुछ देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम इसे इसमें ही से कुछ दे देंगे, और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने अपने अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं। अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो अभी ही मैं इनमें फैसला कर दिया जाता। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तरज़्ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुवा वाक़िउम बिहिम। आप देखेंगे कि ये जालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे क़यामत के दिन। आज तो खुश होते हैं ना अपने आमाल पे, उस दिन इन्हीं को देख के डर रहे होंगे जिनके वबाल इन पर वाक़े होने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, वो जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएंगे, और यही है बहुत बड़ा फजल। ज़ालिकल्लज़ी युबशिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात। यही है वो जिसकी बशारत अल्लाह अपने बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता लेकिन मोहब्बत रिश्तेदारी की। जो शख्स को नेकी करे हम उसके लिए नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है। वो सीने की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ जानता है। वयस्तजीबुल लजीन आमनु वामिलुस सालिहात वयजीदुहुम मिन फतलिह वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद। ईमान वालों और नेक लोगों की अल्लाह सुनता है और इन्हें अपने फजल से और बढ़ा देता है। कुफार के लिए सख्त अजाब है, और अगर अल्लाह बंदों की रोजी फराख कर देता तो वो जमीन में फसाद बर्पा कर देते। यानी बाज लोग सारी जिंदगी माल की कसरत मांगते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं शुक्र करो तुम्हें नहीं मिल रहा, अगर माल मिल जाए तो तुम तो दुनिया में फसाद यानी अपने गुनाहों के साथ तबाहियां फैला दोगे। लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है, वो अपने बंदों से पूरा खबरदार है और खूब देखने वाला है। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ, वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, वही है कारसाज और काबिले हमदो सना। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश है और इनमें जानदारों का फैलाना है, और वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। ये था रुकू नंबर 4। इसका उन्वान क्या है? अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क फराख कर दे। बड़ी अच्छी बात है। इसमें देखेंगे, इसमें 5 बातों की तरफ इशारा हुआ। सबसे पहले इनके शिर्क पे हैरत का इजहार हुआ। दूसरी बात ये मालूम हुई कि वो लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से दीन का रुख पेश किया, हालांकि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अगर फैसला पहले से ना होता तो इनका काम तमाम कर दिया जाता, और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है, और ये अपने इंजाम से डर रहे होंगे क़यामत के दिन। ये आयत जो है इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। तरज़ालिमीन मुशफिकीन मिम्मा कसबू, आयत नंबर 22 है ये। आप देखेंगे कि जालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे जिनके वबाल इन पर वाक़े होने वाले हैं। यानी क़यामत के दिन इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरेगा वो उसका अपना नामे आमाल होगा, स्याहियां होंगी अपनी, कोताहियां होंगी, और किसी और का डर नहीं होगा, अपनी खताएं होंगी कि आज मेरी इन चीज़ों को मेरे सामने ला दिया जाएगा तो क्या हाल होगा। फिर इसके बाद ईमान वालों की बात हुई, 4 बातें उसके नाते से, जिन्होंने नेक अमल किए जन्नत के बागों में होंगे, जो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पालेंगे, और अल्लाह खुशखबरियाँ देते ईमान वालों को, अल्लाह ताला हमें भी इनमें कर दे। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से कुछ बातें कहलाई गईं। वो क्या थीं? कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मैं कराबत की मोहब्बत चाहता हूँ। यानी ये बात भी इसमें बहुत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए कि झुटलाने वाले कौन थे? आप ही के अपने थे, करीबी थे, खानदान के थे, कबीले के थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो नबी सल्लम, आप इनको बता दो कि मैं तुमसे माल तो नहीं मांगता, कभी सवाल तो नहीं किया तुमसे। हाँ ये है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो दोस्ती है, जो रिश्तेदारी है, इसका लिहाज तो करो, इसको तो मान लो, मेरी ना मानो लेकिन इसका मान तो रखो। क्यों? कि जब किसी को उसके अपने झुटलाते हैं ना, तो दूसरे लोग भी मशकूक हो जाते हैं कि जिसको अपने ना माने फिर दूसरे कहाँ मानेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत क्या है कि तुम मेरे साथ अपनी ख़ानदानी ताल्लुकात को काटो नहीं। और फिर फरमाया कि जो नेकी करेगा हम उसकी नेकी को मज़ीद बढ़ा देंगे। इसके बाद इन लोगों के जिन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, उनके साथ 3 तरह के अल्लाह ताला के मामले की बात हुई। नंबर 1 क्या है? अगर चाहे तो अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा दे। अल्लाह ताला बातिल को मिटाता है और अपने फरमानों से हक को हक करके दिखाता है, यानी सच्चाई वाजे कर देता है। और फिर एक बात क्या हुई? आखिरत की खेती की चाहत अपनी अपनी। कोई दुनिया मांगता है, अल्लाह उसको दुनिया की खेती में से दे देता है। कोई आखिरत मांगता है, अल्लाह उसको आखिरत में दे देता है। यानी जो मांगोगे वही पाओगे। अगर हकीकत में देखा जाए तो यही है आज हमारे लिए इस रुकू में से अपने गौर करने की चीज़, कि हमने आखिरत की खेती लगानी है। खेती का लफ्ज़ सोचते ही जहन में एक बढ़ोतरी का तसव्वुर आने लगता है। एक बीज जो एक किसान की मुट्ठी में आ जाते हैं, वो बीज जब ज़मीन के ऊपर बिखरते हैं तो इतने बड़े बड़े गट्ठरों में बदल जाते हैं कि जिसको इंसान बाज़ दफ़ा पूरा हासिल करके संभाल भी नहीं पाता। यही हाल आज इस दुनिया का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद दुनिया मिसरतुल आखिरा, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم سب غور کریں نا تو ہم سب کسان ہیں. غور کر کے دیکھ لیں, ہمارے گھر, ہمارے ارد گرد کی چیزیں, یہ ہماری کھیتی ہے. ہم سب یہاں بیج ڈال رہے ہیں. نیکیوں کے ڈالیں گے, نیکیاں پھوٹیں گی. بدیوں کے ڈالیں گے, بدی پھوٹے گی. حلال کے بیج ڈالیں گے تو حلال پھوٹے گا, حرام کے ڈالیں گے تو حرام پھوٹے گا. کس طریقے سے ہم اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کل نتیجہ اس سے مختلف ہوگا؟ کیسے مائیں محتاط ہوا کرتی تھی پہلے دور میں کہ ایک لقمہ بچوں کے اندر نہ چلا جائے. علامہ اقبال کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے انگریز کی نوکری کر لی, بس کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی اور نہیں, کوئی ایسی سلائی کٹائی کا کوئی کام تھا, ان کے کپڑے سیتا تھا. تو ان کی ماں نے سوچا کہ یہ کمائی جائے اس میں, یعنی اس وقت اتنی رونت اور اتنی یہ چیز بری سمجھی جاتی تھی ان کے حساب سے کہ یہ تو ہم مسلمانوں پہ تکلیفیں دے رہے ہیں ہمیں, اور انگریز نے سارے قبضہ کیا ہوا تھا, تو میرے شوہر نے اس کی نوکری کی, لہٰذا انہوں نے ایک بکری پالی بھی تھی, اس کے دودھ کو نکالتی, اس دودھ کو بیچتی اور ان پیسوں سے علامہ اقبال کی پرورش کرتی. کتنی ضرورت تھی نا ان کو اس چیز کے اہمیت کا احساس تھا کہ ہمارے پیٹ بچوں کے پیٹوں کے اندر وہ جائے کہ جس کے بعد پھر وہ اثر آئے گا. اور حلال کھانے کا اثر ضرور آتا ہے, حرام کا بھی آتا ہے, حلال کا اثر آتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے حرام کھانے سے, اور حلال کھائیں گے تو وہ یاد کریں. پہلے دن ایک کہانی سنائی تھی امام شافعی والی کہ کسی کے یعنی نیک کے گھر کا کھانا جو ہے وہ پیٹ کے لیے صحت بن جاتا ہے, اور میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی کیا ہے. یعنی میں جب پاکستان جاتی ہوں کبھی تو کچھ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر فضل علی صاحب, آپ کو ذکر کیا, بہت ہمارے یعنی گمان کے مطابق بڑے نیک شخص ہیں, اتنا باعمل اور اتنا متقی عالم علم والا ہم نے نہیں دیکھا. تو ضرور ملاقات ہوتی ہے جب جائیں, اور بڑی محبت سے کھلاتے ہیں. یقین کریں میں جتنی دیر ان کے گھر بیٹھ کے کھاتی ہوں میں نے کبھی منع نہیں کیا, اور میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اتنے نیک بندے کے ہاتھوں سے مجھے مل رہا ہے, یہ میری قسمت اور اتنی ان کی محبت. تو واقعی یہ ایک سچی بات ہے کہ کسی بھی متقی کے گھر کا کھانا جو ہے دل کی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے, پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, آپ پڑھتے ہیں اس میں دعا کو, روزے کی افطاری کی دعا. اگر کوئی آپ کا روزہ افطار کرائے تو اس کی دعا میں آپ کیا دیتے ہیں اس کو کہ تم یعنی تمہارے گھر لوگوں نے کھایا, اور دعا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر نیک لوگ کھاتے رہیں. اسی طرح ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس سے واضح کہا ہے کہ نہ کھائے تمہارے گھر کا کھانا مگر متقی, یعنی اس میں اسے الٹ ہے کہ تم کھانے کھلاؤ تو متقیوں کو کھلاؤ. آج ہم کن کو کھلاتے ہیں؟ ہماری دعوتوں میں کون انوائٹڈ ہوتے ہیں, ہماری شادیوں میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ خدا نخواستہ متقی نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن ہمارے معیار کچھ اور ہو گئے. ہم اپنی دوستیوں کے نام پہ کھلاتے ہیں, ہم کچھ اور نام پہ کھلاتے ہیں, لیکن اصل بات جو ہے کرنے کی اس پورے رکوع میں سے وہ ہے کہ اگر انسان آخرت کی کھیتی لگانا چاہتا ہے, ایک ایک پینی کو سنبھالے گا, مجھے ضائع نہیں کرنی, یہ میرا بیج ہے. اب دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم اتنے شاہ خرچ ہونے لگتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی ویسٹ کر دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اچھا چلو اور آ جائے گا, پھینک دو پھر آ جائے گا. نہیں, ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا کہ عبداللہ بہاولپوری کی بات میں نے ان کے کیسٹ میں ان سے سنی. انہوں نے اپنے بچے کو کچھ لینے کے لیے بھیجا. اب جب وہ لینے گیا تو کوئی چیز لے کے آ گیا, تو انہوں نے پوچھا کہ باقی پیسے نہیں بچے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کھلا, کچھ چینج بچا؟ تو بچے نے بڑی ادا سے کہا ہاں 54 بچی تھی. اس نے کہا تھا تو میں نے وہیں چھوڑ دی, میں نے کہا میں نہیں لیتا. کہنے لگے تم نے یہ کیوں کیا, جاؤ واپس لے کے آؤ. کہا کہ ابا 1 54 سے کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں سے لیتے اور آتے ہوئے کسی مسجد کے چندے میں ڈال دیتے, وہ تمہارے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی خیر کا باعث ہوتی, تم نے وہاں چھوڑ دی جہاں ضرورت نہیں تھی. واقعی سوچا جائے تو اتنی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضائع کر کے ہم اپنے کتنے بڑے بڑے نیکیوں کے اجر ضائع کرتے ہیں. تو اس مثال کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تھوڑے سے بیج ہیں لیکن اس سے فصل بہت بڑی آتی ہے. اپنے وقت کا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں, کوئی مال کی چیز, کوئی اپنی صحت عافیت تندرستی. ہو سکتا ہے میں اس لمحے جو نیکی کروں, یعنی ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں اپنے لیے کہ ہر نیکی یا ہر لمحے میں یہ سوچنا ہے کہ جو نیکی میں اس لمحے کروں گی ہو سکتا ہے یہی مجھے جنت میں لے جائے. ممکن ہے نا, بعض دفعہ بڑی بڑی نیکیاں ہم کر لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی جمع ہو کے انسان کو بہت بڑے درجے انشاءاللہ دلوائیں گی. تو یہ خوبصورت مثال ہے آخرت کی کھیتی لگانی ہے اور اس کے لیے دنیا میں ایک موسم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ہر بیج ہر وقت نہیں لگتا۔ لہٰذا اب جو تھوڑے سے دن رہ گئے اس رمضان کے، اس کے اندر خوب نیکیاں لگا لیں۔ سونے کا اور اپنے آپ کو اگانے کا اور سستی کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے بھی کہ نہیں، اگلا سال کس نے دیکھا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 4-5 دن جو باقی ہیں یہ بھی ہمیں ملیں گے کہ نہیں۔